الصلوات من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
قال أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا, آپ نے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ عن رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث متبرکہ, لا قول الا بعمل, باتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو, خواہ وہ بات اعتقاد سے مربوط ہو خواہ وہ عملیات سے مربوط, فقہ سے مربوط. بات خالی اہمیت نہیں رکھتی, فائدہ نہیں ہے انسان کے لیے. میں کہوں کہ میں نبی کو مانتا ہوں یہ ایک بات ہے, لیکن عمل نہ کروں ان کے فرمان پر, اس بات کی کیا ویلیو, کیا اہمیت ہے؟ خالی یہ کہنا کہ میں نبی کو مانتا ہوں, عمل نہ ہو. سرکار دو عالم نے فرمایا, غصہ پی جاؤ, یہ قول ہے یہ بات ہے, لیکن عملی میدان میں خود غصہ نہیں پیتا, اس بات کی اہمیت ہے. سرکار نے فرمایا, میرے بات علی تمہارا ولی ہے. ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرپرست ہے, اسی کے سرپرست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے زیر اثر رہنا. اب جو ہم روز کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا, اس بات کی کوئی ویلیو ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا, جب تک ہم علی کے زیر سرپرستی نہ آئے, عملی طور پر نہ آئے, کیا فائدہ؟ لا قول الا بعمل, عمل کے بغیر قول نہیں ہے. نبی کریم کو میں مانتا ہوں, ان کے آپ فرمان کو نہیں مانتا. انہوں نے فرمایا کہ یہ چیز حلال ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ نجس ہے, یہ پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورتیں حجاب کریں, مرد اپنے آنکھوں کو پاک رکھے, اور ہم اس حدیث کو بیان کریں بولیں اور عمل خود نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں ہے اس حدیث. لا قول الا بعمل, جب تک عمل نہ ہو باتوں کا اعتبار نہیں ہے. ولا قول ولا عمل الا بنیہ, قول اور عمل کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے جب تک نیت نہ ہو. نیت بھی خالص ہونی چاہیے, اللہ کے لیے, رضا پروردگار کے لیے, انقیاد الہی کے لیے, اطاعت پروردگار کے لیے. ابھی آپ کہتے ہیں جی نماز واجب ہے, الحمدللہ یہ قول ہوا, اب آئے آپ نے نماز پڑھ لی, یہ عمل ہوا, نیت صاف نہ ہو. یہ نماز کیوں پڑھی ہے؟ اللہ کے لیے, پھر جو ٹھیک ہے. حالانکہ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ثواب کے لیے بھی نہ پڑھو. میں نماز پڑھوں ثواب کے لیے, نہ ثواب کو شامل نہ کرو, فقط رضا الہی کے لیے, قربت اللہ. ثواب بھی اس میں شامل کرو گے ایک قسم کا, خالص نیت نہ ہو. رضا الہی کو شارٹ ترین الفاظ میں جو مجتہدین نے ہمارے زبان پہ چڑھایا ہے وہ ہے قربتاً اللہ، قربت الہی کے لیے۔ جب قربت الہی میں آ جاؤ گے تو ثواب بھی ملے گا، نعمتیں بھی ملیں گی، رحمتیں بھی ملیں گی، وہ تو ملنے والی چیز ہے سب کو۔ دعائے نماز فجر کے بعد تعقیبات جو لوگ پڑھتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اس میں ایک تعقیبات میں ایک جملہ ہے، اللہم ان ھذا الصلاۃ، پروردگار یہ نماز، صلیتھا، جسے میں نے پڑھا ہے، لا لحاجت فیھا منک، کسی حاجت کے لیے نہیں پڑھی میں نے نماز، کہ میری کوئی حاجت روا ہو جائے، میرا کوئی کام ہو جائے، مجھے دکان مل جائے، اس کے لیے نماز نہیں پڑھی۔ ولا رغبتن فیھا عنک، یا تیری طرف سے اس لیے پڑھی تیری نماز کی، مجھے کسی چیز کی خواہش ہے، رغبت ہے، وہ چیز ملے، یہ دونوں نہیں ہیں۔ پھر یہ نماز کیوں پڑھی؟ صلیتھا لاطاعت، فقط تیری اطاعت کا خاطر، وانقیاد، تیرے آگے سر جھکانے کے لیے، تجھے رب ماننے کے لیے، خود کو بندہ تسلیم کرنے کے لیے نماز پڑھی گئی ہے، نہ حاجتوں کے لیے۔ یہ فجر کے تعقیبات میں یہ دعا شامل ہے، بہت زبردست دعا۔ بس لا قول الا بعمل، باتوں کی کوئی اہمیت نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ ہم ہزار بار کہہ دیں میں رسول کے قربان جاؤں، عمل نہ کرے، ہزار بار کہہ دیں علی کے قربان جاؤں، عمل نہ کرے، یہ خالی الفاظ ہیں، معتبر نہیں ہے۔ ولا قول ولا عمل، نہ قول کی کوئی اہمیت ہے، نہ عمل کی کوئی اہمیت ہے، جب تک خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو۔ خلوص یعنی خالص، ملاوٹ نہ ہو، اس کو کہتے ہیں دودھ خالص، آٹا خالص نہیں بولتے ہم، خالص آٹا، ملاوٹ نہ ہو۔ ہم کھانے پینے کی چیزوں کے لیے روتے ہیں کہ یہ خالص نہیں ہے، لیکن ہم اپنی عبادات تو خالص کر سکتے ہیں، ہم بھی تو ملاوٹ نہ کریں نا اللہ کی عبادت۔ چلو وہ دودھ میں ملاوٹ کر لی اس نے، دودھ میں جو ملاوٹ کرے، آٹے میں ملاوٹ کرے، لوگ کہتے بڑا چور ہے، حج بے مان آدمی ہے، اور ہم عمل میں ملاوٹ ہو، دکھاوا ہو، خدا نہ کرتا۔ کئی لوگ مسجدوں کے لیے، امام بارگاہوں کے لیے پنکھے دیتے ہیں، اوپر موٹا سا اپنا نام لکھواتے فلان کی طرف سے، ماں باپ کا بھی نام لکھوا دیتے، اے سی ایک لگواتے اوپر موٹا سا نام لکھوا دیتے۔ کئی لوگ نام پہ اکتفا نہیں کرتے، کہ جی میری تصویر بھی لگ جائے، انہیں کیا ملے گا؟ تو وہ تو تم نے جو لینا تھا شہرت لے لیا، اللہ کہے گا دنیا میں تم نے جو لینا تھا وہ لے لیا، تیرا نام آ گیا، اب قیامت میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، تم نے یہ پیسے دیے تھے تیرے نام کے لیے کہ لوگ روز پڑھے فلان صاحب نے دیا ہے۔ الا بنیت، نیت ہمیشہ خالص رکھو، مخلص، اخلاص کی نیتیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتی ہیں۔ بہت سارے امام بارگاہیں، مساجد، مدارس ایسے ہیں جن کی بنیادیں خالصتاً خدا کے لیے رکھی گئی، ان سے بے پناہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور بہت سارے دکھاوے کے لیے بنائے گئے، وہ تالے لگے بند پڑے ہوئے ہیں۔ حوضِ علمین قم میں جو ایک مدرسہ ہے، یا نجف میں، معذرت چاہتا ہوں، مدرسہ ہندی کے نام سے مشہور ہے، اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو اس وقت حوضوں کے اخراجات بر صغیر سے جاتے تھے، لکھنؤ سے جاتا تھا، انڈیا سے جاتا تھا، ہمارے بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے تھے، عرب اس وقت فقیر تھے، یا عرب امیر ہوئے تیل نکلنے کی وجہ سے، تو ہمارے بڑے بڑے لوگ جاتے تھے زیارتوں پہ، تو وہاں مسجدیں مدرسے بنا کے آتے تھے، مجتہدین کو ایک ڈھیر سارا پیسہ دے کے آتے تھے، یہ طلبہ پالے آپ، ان کو دین کی طرف رغبت دلائیں، یہ مبلغ بنے. وجوہات دیتے تھے، خمس و زکوٰۃ دیتے تھے. اس وقت ایک مدرسہ بنا، یہ لکھنؤ سے کوئی نواب گیا تھا یا کوئی خواجہ گیا تھا، وہ مدرسہ مسجد ہندی کے نام سے مشہور ہے، اور اس مسجد میں پڑھے ہوئے اب تک سینکڑوں جو طالب علم نکلے سب آیت اللہ نکلے. اخلاص ہے. آج بھی آیت اللہ سیستانی اسی میں درس دیتے ہیں، آیت اللہ حکیم اسی میں درس دیتے تھے، جتنے ہمارے مراجع بزرگ آخوئی اسی میں درس دیے، ساری زندگی 110 سال کی عمر میں وفات پا کے مدرسے ہندی کے استاد تھے، خوئی جیسے محقق، ایسے علمی آثار. اور لوگ کہتے ہیں اس مسجد کے اندر ایک برکت تھی، ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آتی تو مسجد میں بیٹھ کے پڑھنے سے سمجھ جاتے، جگہ کی تاثیر. باہر جائے تو سمجھ نہ آنا، مسجد میں آ جائے تو سمجھ جانا. یہ کیا کہنا چاہیے، جگہوں کی تاثیر ہوتی. اخلاص بڑی چیز ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں آخری جملہ، ولا قولا ولا عملا ولا نیہ. نہ قول کی کوئی ویلیو ہے، نہ عمل کا معتبر ہے، نہ نیت کا کوئی فائدہ ہے، جب تک الا بإصابت سنت رسول اللہ، جب تک یہ روش اور طریقہ طریقہ رسول اللہ نہ ہو. انسان کوئی ایسا عمل کرے خالصتاً نیت بھی کرے لیکن رسول کی سنت ہی نہ ہو، کیا فائدہ. آج ہم محرم میں روتے ہیں، اور ہماری کوشش تو تھی کہ یہ رونا یہ ثابت ہے سنت رسول اللہ ہے، حسین پہ آنسو بہانا. سنت نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے. ابھی آپ بیٹھے ہیں نماز میں روبہ قبلہ، یہ سنت رسول اللہ کے مطابق بیٹھے ہیں. رسول اللہ اس طرح بیٹھتے تھے، مسجد نماز اس طرح پڑھتے تھے. ہم جو یہ مٹی لگاتے ہیں نماز میں، ہم اس کو سنت رسول سمجھتے ہیں. اگر یہ سنت رسول ثابت نہ ہو تو پھر غلط کام ہے، مٹی سے جگہ لگانا ہی غلط ہو جائے گا. خواہ قول ہو، عمل ہو، نیت ہو، سب کچھ ہو، خلاف سنت رسول اللہ. اہل سنت نہیں لگاتے، وہ نہ لگانے کو سنت سمجھتے. ہم ہاتھ کھولتے ہاذا سنت رسول اللہ، وہ ہاتھ باندھتے ہاذا سنت رسول اللہ. سب سنت کے پیچھے، یعنی وہی طریقہ جس سے رسول اللہ. صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یقیناً گھر والوں کو گھر والے ہی بہتر جانتے، لہذا جو نماز اہل بیت نے ہمیں بتائی وہ سنت رسول اللہ، جو نماز امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. باقی سارا رجحان ہے، امید، شاید خدا قبول کر لے، شاید ہمیں اس کا مل جائے. ابھی یہ تشہد میں جو جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں یہ ابو بصیر والی روایات معتبر ہے تشہد کی، ایک روایت ہے ابو بصیر سے آئی جو ہم شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کا راوی ابو بصیر ہے. ابو بصیر نے کہا آئمہ کے حوالے سے یہ اس طرح پڑھنا ہے، جو آج تک ہمارے یہاں آ رہا ہے. باقی ہم اس میں اضافہ کریں گے، کیونکہ پتہ نہیں سنت رسول اللہ ہے کہ نہیں، لہٰذا انسان کو جب تک احتیاط کرنا چاہیے اس موقع پر، تاکہ ثابت ہو جائے سنت رسول. عزاداری کو ہم سنت رسول اللہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم ننگے ہو کے عزاداری کریں، کمیز اتار کے عزاداری کریں، وہ خلاف سنت ہے. اس لیے کہ انسان مجمع عام میں جہاں عورتوں کی نظر پڑتی ہو وہاں نیم اوریان ہونا درست نہیں. ایک صلوات بے محمد و بس چار چیزیں ہو گئی. قول اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کیا نہ ہو, عمل نہ ہو. عمل اور قول دونوں کی کوئی ویلیو نہیں جب تک نیت خالص نہ ہو, اور نیت خالص کی بھی ویلیو نہیں جب تک سنت رسول اللہ دو. یہ نقطہ بہت اہم ہے اپنے ذہن میں. جب بھی کوئی کام کرو تو دیکھو حاضر ہوا سنت رسول اللہ, یہ سنت ہے کہ نہیں ہے, روش ہے, طریقہ. کچھ چیزیں عام ہیں اس میں اسلام نے اجازت دے دی ہے, مثلا لباس آپ پہنے ٹھیک ہے, جیسے پہنے, اگر اس نے پیلا پہنا ہے, اس نے سرخ پہنا, اس نے وائٹ پہنا, ہاف وائٹ پہنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن عبادات میں, کم سے کم عبادات میں, جس کو ہم عبادت کہتے ہیں, جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں, یہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہونا چاہیے. توحید وہی ہو جو رسول اللہ نے فرمایا, رسالت کی اطاعت وہی ہو جو آپ نے فرمایا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبب لکم, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے تو پھر میری اطاعت کرو, میری سنت پہ چلو. میرے سنت پہ چلو گے تو اللہ تم سے پیار کرے, تم اپنی سنت نہ بناؤ. لہذا عوام الناس پر ضروری ہے کہ وہ ہر عمل سے پہلے علماء معتبر سے پتہ کرے کہ یہ سنت رسول ہے کہ یا نہیں. یہ علماء کا فریضہ ہے کہ وہ سنت بتائے, جو سنت نہیں ہے کہہ دو سنت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, خواہ پرانی چلی آتی رہی ہو. ایک چیز خلاف ہے سنت, پرانی آ رہی ہے, اب پتہ چلے یہ سنت نہیں تو چھوڑ دو, اس میں کیا. ہم نے دین پہ رہنا ہے, نبی کی سنت پہ رہنا ہے, یہ اہم ہے, نجات اہم ہے. اللہ تعالی ہم ان سب کو خالص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی اور طریقۂ روش اور طریقہ اور سنت رسول پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم. دوسرے مرحلے میں یہ حدیث آپ کی خدمت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرتا ہوں, جس آدمی کا دن چڑھ گیا اور اسے مسلمانوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں. حدیث ہمیں آج فقط اپنے کھانے پینے اور کاروبار کی فکر نہیں, پورے عالم اسلام کا درد دل میں ہونا چاہیے, علامت مسلمان یہی ہے. یمن میں لوگ مظلوم ہو رہے ہیں, ہمیں دکھ ہے, درد ہے. بیت المقدس میں ہے, یہودیوں کا قبضہ ہے, ہمیں دکھ ہے. یہ ہمارے ٹینشنوں میں شامل ہونا چاہیے, جنہیں کہ تعلق ہی نہ ہو, ربط نہ رہے, بھی کیا مسلمان ہو. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس حوالے سے اس وقت جو دنیا میں آپ کے سامنے ہے, ایک باطل طاقت ہے امریکہ اور اسرائیل, اور اس کے مقابلے میں ایک قوت مقاومتی ہے, مزاحمتی طاقت ہے, جس کی قیادت رہبر معظم کر رہے ہیں, سید حسن نصر اللہ کر رہے ہیں, اور یہ عرصے سے چلا آ رہا ہے. اس وقت لیٹسٹ تازہ جو ہے سچویشن الحمدللہ اس کی یہ ہے کہ غبارے سے امریکہ کی ہوا جو ہے وہ نکل گئی. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا امریکہ بہادر, اب لوگ کہتے ہیں امریکہ بزدل. اب لینگویج بدل گئی ہے, ادبیات بدل گئی ہے. انہوں نے خصوصاً جب شہید جنرل قاسم سلیمانی کو ٹارگٹ کیا اور ابو مہندس کو, ایک عراقی تھا حشد الشعبی کے سربراہ تھا رضاکار فوج, اور ایک جو ہے وہ ایران کے پاسداروں کا جنرل تھا سپاہ قدس کا برون مرزی. وہ جنگیں جو ملک سے باہر لڑی جاتی ہیں اس کو سپاہ قدس کہتے ہیں, اس کا یہ سربراہ تھا. البتہ اس شخص کی بڑی خدمات ہیں, سب سے بڑی خدمات جو ہے وہ داعش سے لڑنا اور جو داعش اسلام کے نام پہ بڑھتا ہوا آ رہا تھا، جس کے نتیجے میں صلوات بھی محمد جس کے نتیجے میں ایک تباہی مچ جانی تھی، اگر شہید قاسم سلیمانی نہ ہوتا تو تباہی مچ جانی تھی۔ کیا مطلب ہے تباہی؟ یعنی ایران ان کا اگلا ٹارگیٹ تھا، عراق اگلا ٹارگیٹ تھا، عراق پر قبضے کے بعد پہلے شام، پھر عراق، پھر ایران، ایران کے بعد افغانستان اور پاکستان۔ داعش تو یہ سارے پٹی پہ اپنی حکومت چاہتے، اور داعش کو بنایا انہوں نے ہی تھا۔ ہمارے کچھ عرب جنہیں احساس ہی نہیں، غیرت نہیں، وہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ نہ ملے تو ان کی عیاشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس مسئلے کو بڑا حساس جانا قاسم سلیمانی نے، کہا یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے، ہمیں کبوتر نہیں بننا بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کرے۔ اور بغداد کے قریب پہنچ چکی تھی تقریباً داعش، 10 کلومیٹر رہ گیا تھا، بغداد عراق کا پایتخت ہے۔ اس کے بعد جو ہونا تھا، اللہ معافی دے، اس کے بعد جو ہونا تھا ایک عجیب تباہی تھی، خصوصاً تشیعوں کے لیے، کوئی حرم بچنا نہیں تھا۔ نجف کو انہوں نے شہر شرک کہا تھا، کربلا کو، یہ مشرکوں کا شہر ہے، نعرہ لگایا تھا بلاد الشرک، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ نجف کے تمام مدارس، کتاب خانے، مجتہدین سب کے ٹارگٹ بنا چکا تھا۔ کیا عزت رہتی ہماری دنیا میں، کیا واقعات رونما ہوتے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس مرد مجاہد کو، اس کو ویسے امریکہ نے نہیں مارا۔ اس شخص نے لوگوں کو جمع کیا جو جو آل محمد سے محبت کرتے، اور الحمدللہ باوجود کہ داعش بغداد تک پہنچ چکی ہے، لیکن آستانہ یہ حضرت زینب پہ کوئی آنچ آنے نہیں دیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب یہ شام پہنچا بی بی زینب کے آستانے پر، تو کہنے لگا، بی بی میرا سلام ہو، ہم عباس تو نہیں ہیں، بس عباس کے مرید اور نوکر ہیں۔ وہ آستانہ آج محفوظ ہے، یہ دنیا اس بات کو نہیں سمجھتی۔ دنیا تو یہ کہہ رہی جی وہ ادھر ایران نے بمباری بڑی کی، جی شام کا بڑا ساتھ دیا، جی حافظ اسد کو بچایا، جی اور وہاں آبادیوں پہ بمباری ہو گئی، جی اور اگر نہ کرتا تو یہ آ کے جو کرنا تھا اس کو کوئی نہیں بولتا۔ ہاں نہیں کیا ہے، حالانکہ حتی الامکان بچایا۔ ابھی الحمدللہ شام میں اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ اب ترکی جس علاقوں پر قابض تھا وہ بھی آزاد کروا رہے ہیں۔ تو اس کو ٹارگیٹ بنایا انہوں نے، اقبلتا اس میں کچھ اپنے لوگ شامل تھے، جاسوسی میں پکڑے بھی گئے ہیں وہاں عراقی لوگ جنہوں نے یہ ساری خبر دی، اس وقت ادھر آ رہے ادھر جا رہے۔ لیکن ٹرمپ نے کہا جی یہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، میں مار رہا ہوں، لیکن جب شہید ہو کے جب جنازہ آیا، اللہ اکبر، اس کو پتہ چلا ٹیررسٹ تو میں ہی ہوں، یہ نہیں تھا، یہ تو ہر دل عزیز شخصیت، دنیا کا بڑا جنازہ اٹھا، اللہ اکبر۔ اور وہ شاید کلک آج بھی آپ دیکھیں تشییع جنازہ شہید جنرل قاسم ٹی وی پر انسان کے خون 5 کلو بڑھ جاتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا ہر دل عزیز تھا، کیوں اس نے روکا تھا داعش کو، اور وہ سمجھا کہ ہم اس کو ماریں گے جس طرح یہ بن لادن کو مارا ہے، جس طرح بغدادی کو مارا ہے، ختم ہو جائے گا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ تحریک کربلا سے اٹھی ہوئی ہے، تحریک جو کربلا سے اٹھی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی امام حسین کی نیت خالص تھی. یزید کو کہ میں بیعت نہیں کرتا، یہ قول تھا حسین کا. پھر میدان عمل میں کربلا آئے، یہ دوسرا تھا. پھر نیت خالصتاً تھی، الہی رزن بقضائی. تبھی تو اس میں اتنی برکت پڑی، آج بھی کربلا زندہ ہے، آج بھی لوگ یا لبیک یا حسین کہتے ہیں. تو اس حالات میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت سچویشن یہ ہے کہ انہوں نے فوراً جنرل قاسم کا بدلہ لے لیا ایرانیوں نے. انہوں نے عین الاسد کے، دنیا کے اس کے دوسرے نمبر کے بڑے ایئر بیس یا ان کا جو چھاونی تھا اس پر حملہ کیا، اور یہ تھا شام کے بارڈر کے قریب، حملہ ہوا ایران سے، اتنا لمبا مسافت پہ میزائل ٹارگٹ پہ پھینک کے کئی پیغام دیا ایران نے کہ ہم کہیں سے جہاں چاہے مار کر سکتے اور ٹارگٹ پہ مار سکتے. پہلے تو ٹرمپ نے کہا آل دی ویل، سب کچھ ٹھیک ہے. اب تو پینٹاگون نے جو ہے وہ 193 تک پہنچ چکے ہیں انڈین امریکن فوج جو اس میں متاثر ہوئی ہے، اب ڈرتے ہیں. عرب کی طرف سے کچھ کر نہیں سکتے خلیج سے، کیونکہ عربی نہیں کرنے دیتے، کیونکہ ایران نے اعلان کیا ہوا اگر خلیج کی طرف سے کوئی حملہ ہوا جس سرزمین سے بھی ہو ہم اس ملک کو انوالو سمجھیں گے جنگ میں، یا ادھر سے نہیں ہو رہا. افغانستان میں بھی ان کو مسئلہ بن گیا جب سے وہ جہاز گرایا گیا. ہاں جی، تو ان کا ایک تھا مائک، جس کو یہ آیت اللہ مائک بولتے تھے، وہ بہت بڑا آدمی تھا، وہ سارا اس علاقے کو، یہ ان کا جنرل قاسم تھا جو چیلم سے پہلے مومنین نے مار دیا اس کو افغانستان. اب اس کے پاس ایک ہی راستہ تھا امریکہ کے پاس، وہ یہ کہ پاکستان. جنرل قاسم کو مارنے کے چند دنوں کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پیمپو یہاں آ گیا تھا، تیسرے دن آ گیا تھا وزیر خارجہ امریکہ کا پیمپو. تو یہ اس نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اگرچہ الفاظاً مذمت نہیں کی امریکہ سے ڈر کے، لیکن ایک کام اچھا کیا عمران خان نے، اڈے نہیں دیے. اصل وہ اڈا جب مانگ رہا تھا، اس نے بار بار کہا جب ہم کسی کے جنگ میں انوالو ہونا نہیں چاہتے. اندر کھاتے یہ کام بہت اچھا کیا، اڈے نہیں دیے. بخوب الفاظ کے حد تک وہ، اس کی مجبوریاں ہوں گی کہ وہ پاکستان کو بچانا ہے، یہاں بھی مہنگائی ہو جائے گی، پھر ادھر بھی مسئلہ ہو جائے گا، عوام اٹھیں گے، حکومت ڈامڈول ہو جائے گی، یہ سارے خطرات تھا. تو اس نے بیان نہیں دیا. ادھر سے سعودی عرب اس کا اتحادی. لیکن ان تمام باتوں کے علاوہ جو تازہ ڈیل، جو سینچری ڈیل جو اس نے کی ہے، وہ بھی ناکام ہو گیا. کل رہبر معظم کا یہ تقریر میں جملہ تھا کہ ٹرمپ مرنے سے پہلے یہ ڈیل بھی مر جائے گا، جملہ تھا. اور اس ڈیل میں، اگر آپ کو معلوم ہو، اگر آپ کو نہیں پتا، تو اس میں بیت المقدس کس کو دے دیا تھا؟ یہودیوں کو. اور غزہ کی پٹی جو 1968 کی جنگ میں انہوں نے قبضہ کیا تھا ناحق، وہ بھی اسرائیل کو دے دیا. اور اسرائیل کو وہاں بیت المقدس کے مشرق میں ایک علاقہ دے دیا اور وہ بھی وہاں فوجی نظام ان کا نہیں ہوگا، اختیار پھر اسرائیل کا ہوگا، اور سب نے کینسل کیا، تمام مسلمانوں نے نہیں مانا، اور عرب لیگ کے ذریعے منوانا چاہتے تھے، الحمدللہ علی غریب کو اتنی غیرت آ گئی انہوں نے بھی پاس نہیں کیا۔ اب کلا پنجابی میں کہتے ہیں کلا رہ گیا، کون؟ یہی ٹرمپ اور نتیاں نہ ہو، یہ دونوں رہ گئے، اور جس کے ساتھ مصالحت ہونی تھی وہ فلسطین تھا، وہ تو گیا ہی نہیں۔ دو آدمی میں جھگڑا ہے نا، آپ صلح کرنا چاہتا ہے، دوسری پارٹی آئے ہی نا تو اٹھ کے چلا جانا چاہیے، پھر بھی وہاں اعلان کر رہے سینچری ڈیل کا۔ اور کل جو آپ نے خود ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، اس کی ساری تقریر کو جو اسپیکر نے پھاڑ دیا امریکہ میں، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہاں، اس خاتون نے، نام مجھے نہیں آتا، عجیب عجیب، ہاں نینسی نے، جو اسپیکر تھا اس نے، ٹرمپ نے ساری تقریر کی، اس نے کہا یہ سارا جھوٹ ہے، کہ وہیں مواخذے سے تو وہ ڈیموکریٹ نے ووٹ دیا تو بچ گیا۔ جی ہاں، وہ اس کے پارٹی کے لوگ تھے۔ اتنی بڑی توہین ہوئی عالمی سطح پر اس کے تمام کار، یہ کھلم کھلا جھوٹ ہے۔ اس سینسی نے کل انٹرویو بھی دی ہے کہ میں ثابت کروں گا جو کچھ بولا امریکہ کے صدر نے جھوٹ بولا۔ الحمدللہ اب اس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، خدا کا فضل و کرم ہے کہ اس کے وہ روب اور دبدبہ جو ہمیں مسلمانوں کو الو بناتا تھا، بے وقوف سمجھتا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور خاص کر امریکہ کی ایک پالیسی یہی تھی جو ہونے نہیں دیا، شام کو ٹکڑے کرنا، عراق کو ٹکڑے کرنا، اور پھر ایران کو ٹکڑے کرنا، کیونکہ ہم جتنے ٹکڑے بنتے جائیں ان کو فائدہ ہے، انہوں نے تیل پہ قبضہ کرنا ہے، اصل مقصد ان کا تیل ہے۔ اگر آج عرب کے پاس تیل نہ ہوتا تو ایک امریکن فوجی ادھر نہ ہوتا، یہ تیل کے لیے آئے ہوئے ہیں سارے، لوٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خود سعودی عرب میں ایسے تیل کے اڈے ہیں جہاں خود سعودی نہیں جا سکتے، ان پہ پابندی ہے۔ ابھی کہہ رہے جی عراق کو دو حصے ہونا چاہیے امریکہ، آپ ایران کے عراق کے پارلیمنٹ نے کہہ دیا نکل جاؤ، ایک ملک کا پارلیمنٹ پاس کر رہا ہے نکل جاؤ، کہتے جی میں نے نہیں جانا، عراق کا دو حصہ ہونا چاہیے، بدماشیاں اور برے نیات سب نکلتے آ رہے، ایک سنی اسٹیٹ ایک شیعہ اسٹیٹ، دو ہونا چاہیے۔ اب وہاں کے اہل سنت کو ساتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن وہ بھی بیدار ہے، ان کے علماء نے بھی کہا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے امریکہ کے، ہم نے اسی زمین پہ کٹھے رہنا، ہمارا ملک ہے۔ بہر صورت یہ اس وقت حالات ہیں، اپنی دعائیں جاری رکھیں انشاءاللہ، اور سب سے بڑی دعا یہی کہ اللہ تعالیٰ رہبر معظم کے حیات میں ہی بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد بار الہ، عالم اسلام کو فتح و ظفر عطا فرما، یہود و نصارہ اور ان کے کچھ نادان مسلم عرب ایجنٹس جو اس وقت ان کے ایجنڈی کر رہے اور ان کے ساتھ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیست و نابود فرمائے، ان کے عزم کو کمزور فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد رہبر معظم کے اس انقلاب کو تا انقلاب امام زمانہ تک مستدام فرمائے، مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ چند دعائیں اپنے لیے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مقروضوں کے قرض کو ادا فرمائے، نوجوانوں کے مسائل کو آسان فرما دے۔ پروردگار بیٹیاں اور بہنوں کو اپنے گھروں میں آباد اور شاد فرما، عزت و آبرو کی دنیا اور آخرت میں محافظت فرما دے۔ رب کریم ہمارے شہداء خصوصاً والدین اور بالاخص جنرل قاسم سلیمانی، ان کے ساتھی شہداء، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔